بسم الله الرحمن الرحیم.
بات چل رہی تھی ملا صدرہ رحمت اللہ علیہ کی، رحمت اللہ علیہ اس معنی میں کہ ایک تو اس انسان پر یہ چیز ہے کہ وہ اہل تشریع کا نمائندہ ہے، وہ ایک الگ بات ہے، اس اعتبار سے نہیں، اور جہاں تک اس کی کتابیں سامنے آئی ہیں اس نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جو اہل سنت کے درمیان اور ان کے درمیان کفر تک کی نوبت آ جائے، تاکہ کس تک کی نوبت آ جائے، اور بہت سے لوگ جو ماضی میں گزرے ہیں ان کا معاملہ دو طرح پر ہے، کچھ ایسے ہیں جن میں شیعہ تشیع اتنا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو باقی لوگوں پر ترجیح دیتے ہیں، اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اور اللہ کے اچھے بندوں کو سب کی عزت اور احترام کرتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کی روایات اہل سنت کے ہاں بہت مل جائیں گی، صحیح بخاری میں ایسے راوی مل جائیں گے جن کا دونوں طرف تعلق تھا، یعنی اہل سنت سے دونوں فرقے جو بٹے ہوئے تھے ان سے ایک طرف ان کا تعلق، ایسے روات مل جائیں گے جن کا تعلق شیعہ سے تھا، بس اتنا ہی تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو افضل کہتے تھے، اور دوسری طرف ناسوی مل جائیں گے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو برا کہتے تھے اور اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے تھے، حتیٰ کہ جس آدمی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے اس کی شان میں ایک آدمی نے قصیدہ لکھا اور اسے کہا اتنا بڑا تم نے کام کیا ہے کہ عرش والا پروردگار اللہ تم سے راضی ہے کہ تم نے علی رضی اللہ عنہ کے سر پہ تلوار مار دی، تو اس بدبخت کی شان میں جس نے قصیدہ لکھا اس کی روایت بھی بخاری میں مل جائے گی، اسی لیے یہ جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں وہ ان ساری چیزوں کو لکھتے ہیں، اور پھر حافظ زاہی رحمت اللہ علیہ نے اور ابن کثیر نے اور بہت لوگوں نے اس چیز کو لکھا کہ اگر ہم اتنی جرا کریں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جو ترجیح دیتے ہیں پہلے نمبر پہ مانتے ہیں، اگر ہم انہیں کہیں کہ ہم تمہاری روایات بھی نہیں لیں گے تو پھر ذخیرہ حدیث سے بہت بڑا حصہ نکالنا پڑے، اس کی بحث اگر دیکھنی ہو تو الفیض السماعی ایک کتاب آئی ہے اور وہ نسائی کی ایک مختصر سی شرح ہے، اور وہ شرح وہ ہے جو حضرت یحیٰ صاحب قاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رشید احمد صاحب گنگوہی نبر اللہ مقدور کے امالی یا ملفوظات جو حضرت نے پڑھایا تھا اس کو لکھا ہے، اس کی آگے جو شرح اب کی ہے وہ شیخ الحدیث یونس صاحب نے کی ہے جو اپنے مدرسہ مظاہر العلوم میں پڑھاتے ہیں، اور اس وقت امت میں جن افراد کی نظر حدیث پہ ہے ان پانچ سات دس آدمیوں میں، دس بھی بہت بڑے ہیں، ان سے بھی کم اگر لگائیں پانچ سات آدمی تو ان میں سے ایک وہ ہستی ہے، وہ بظاہر گوشہ گمنامی میں ہیں لیکن حدیث پر جتنا توافق ان کا ہے اور جتنا میں ان کے ہاں رہ کر اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا علم انہیں اس بارے میں عنایت فرمایا ہے اس کا اندازہ کم لوگوں کو ہو سکتا ہے، اور اس کے بہت سے اسباب اور وجوہ ہیں، تو اس لیے ایک تو یہ ملا صدرہ بھی ان لوگوں میں شاید شامل ہیں، شاید اس لیے کہا کہ ممکن ہے وہ کسی کتاب میں کچھ لکھا ہو لیکن جو کتابیں اب تک ہمارے سامنے آئیں ان میں ایسی کوئی بات نہیں، اسی طرح مصنف عبدالرزاق جو ہیں یہ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے بڑے محدثین مانتے ہیں، یہاں تک کہ عبدالرزاق کے حالات پڑھیں تو زاہوی نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کی زیارت کے لیے اتنے لوگ آتے ہوں عبدالرزاق کے علاوہ کوئی نہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یمن میں اگر کسی آدمی نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی انسان کی اس کو دیکھنے کے لیے جو کرجوک اور یٹکے اور گاڑیاں ہر بھر کے جو آتی تھی یا بڑے بڑے قافلے آتے تھے وہ کہتے ہیں ان عبدالرزاق ہے. اب عبدالرزاق کی سوانح اگر آپ پڑھیں جو لکھی ہے, ایک تو انہوں نے حافظ زاہبی رحمت اللہ علیہ نے جو ان کا ترجمہ لکھا ہے اس میں بہت سی چیزیں قابل اعتراض ہیں. اس کے باوجود اسی لیے مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں کہ جو عبدالرزاق ہے یہ اکابر شیعہ کے بہت بڑے علماء میں سے. بڑا چپ ہو گئے. حضرت نے لکھا ہے الحمدللہ ٹھیک لکھا ہوگا, لیکن کئی سال کے بعد جب مسند عبدالرزاق چھپ کے آئی تو پھر اسے پڑھا تو اس میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی روایات ان کی تعریف تو اندازہ ہوا کہ وہ حضرت رحمت اللہ کے سامنے چونکہ کتاب نہیں تھی اس لیے یہ چیز پیش آ گئی. کتاب حضرت رحمت اللہ کے سامنے ہوتی اس زمانے میں تو یہ رائے حضرت رحمت اللہ علیہ قائم نہ کرواتے. یہ چیز ہے جو اعتدال کے ساتھ اپنے بزرگوں کی اتباع ہے. ہمارے ہاں یہ جو عید اور رسم چل پڑی ہے کہ اپنے اقابر کی اتباع میں بس لگ جانا آنکھیں بند کر کے, کچھ کوئی کہے علمی اختلاف ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ غلط چیزیں ہیں. اس لیے کہ وہ بھی اللہ کے بندے تھے, ان سے بھی لغزش ہو سکتی تھی. اپنے اقابر کو معصوم ماننا یہ شرک نبوت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم نہیں تھا. حضرت انور شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی ہیں حدیث میں, کوئی آدمی دیکھے انہیں تو ٹوپی سر سے گر جائے, مگر حضرت رحمت اللہ کے بعد جگہ پہ ان کی رائے ہے. حضرت رحمت اللہ کی کتابیں بعد میں چھپی تو پتا چلا کہ اچھا یہ جو رائے تھی ایسے نہیں ایسے تھی. ہر ایک کے ساتھ ہو جاتا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اور جو اسے بے ادبی پر معمول کرتے ہیں یہ زیادتی ہے, کیونکہ علمی اختلافات ہر دور میں رہے ہیں. علمی اختلافات اتنے رہے ہیں کہ حضرت تھانوی نور اللہ مقدوح ایک فتویٰ دیتے تھے اور ان کے مقابلے میں جو اس وقت بڑے بزرگ تھے وہ ایک فتویٰ دیتے تھے. نہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے رجوع فرمایا نہ اور لوگوں نے رجوع فرمایا, حتیٰ کہ یہاں تک لکھ دیا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہ آپ کے شرع صدر ہے, آپ ہمارے بے شک اس پہ فتویٰ دیجئے, ہمیں اس پہ کوئی اشکال نہیں, لیکن مجھے چونکہ دل مانتا نہیں ہے اس لیے میں اس بات پر فتویٰ نہیں دیتا. حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے حج کے ایک مسئلے میں لکھا ہے کہ حضرت رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ میرے شیخ فتویٰ اس بات پر دیتے تھے, لیکن میری ہمت نہیں ہوتی آپ کے حضرت کے فتوے کے خلاف فتویٰ دوں, میری ہمت نہیں ہوتی. باقی میں سمجھتا ہوں مستہ ہوا ہے جو میں نے بیان کر دیا. اس طرح کی چیزیں حضرت رحمت اللہ علیہ کہنے جائیں گی. تو ایک تو یہ ہے, اور ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ کوئی آدمی قرآن کو برا نہ مانے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے معاذ اللہ نظریات ان کے متعلق اس کے گمراہی پر مشتمل ہوں, تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی روایت کوئی نہیں لیتا, ان کی روایات بھی نہیں لیتے, اور ان کے ایمان میں بھی بعض اوقات خلل پیدا ہو جاتا ہے. بعض اوقات اس لیے کہ آدمی تحقیق کر کے پہلے دیکھ لے کہ وہ عقائد کا قائل تھا. اگر مسلم قرآن کریم کوئی پورا نہیں مانتا تو ظاہر ہے کہ یہ کفر ہے. اب اس کا کیا حل کیا جائے؟ تو ملا صدرہ جو تھے انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ جو کچھ چیزیں لکھی ہیں اس کو سمیٹتے ہوئے, بس یہ آخری بات ہے اس سلسلے میں, پھر جب اللہ کی بات کریں گے تو اس ضمن میں جب آپ دیکھیں گے پڑھیں گے تو پھر آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ملا صدرہ نے جو لکھا ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے کتنی قریب کی چیزیں ہیں. ملا صدرہ اس میں یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو علماء کی قسمیں ہوتی, اور پھر بات تو یہ چل رہی ہے کہ نقل اور عقل کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں علماء ثلاثہ, علماء جو ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک عالم ایسا ہے باللہ جو اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے, غیر عالم بامر اللہ, اور وہ اللہ تعالیٰ کے امر کو نہیں جانتا. فہو عبد, وہ ایسا آدمی ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی معرفت کا اتنا غلبہ ہے اس کے دل پہ کہ بس اسے اللہ کی ذات اقدس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں معلوم. فصار مستغرقا بمشاہدۃ نور الجلال, اور وہ آدمی جو ہے مستغرق ہے, ڈوبا ہوا ہے بمشاہدۃ, اس مشاہدے کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا جلال ہے, اس کا نور ہے بلکہ کبریا, اور اللہ تعالیٰ کی جو کہ کبریائی ہے، فلا يتفرغ فلا يتفرغ تو وہ فارغ نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو علم سکھا، اور اس کو خود اتنا آتا ہے الا اعلی قدم، سوائے اس علم کے جو بہت ضروری ہے۔ یہ تو پہلی قسم کے علماء، تو ملا صدرہ نے علماء کی تعریف کی اور انہوں نے کہا جاننے والے علم والے پہلے وہ ہیں جنہیں اپنی کتابوں سے فرصت نہیں، جنہیں اللہ کی رویت اور زیارت اور ان چیزوں سے فرصت نہیں ہے، ان پر پوری طرح تصوف نے ان چیزوں نے غلبہ پا لیا ہے۔ اب یہ عبارتیں پڑھنی چاہیے خاص طور پہ ان لوگوں کو جو ملا صدرہ کے ساتھ غالب جوڑتے ہیں۔ اب یہ ایران میں آپ چلے جائیں تو کتنی بڑی بڑی شاہراہیں ہیں جہاں پہ ملا صدرہ ہیں، کتنے بڑے بڑے مقامات ہیں جہاں پہ ان کا نام لکھا ہوا ہے کہ ملا صدرہ روڈ ہے یا ایسی ہے ایسے ہے، یہ چوک ایسا ہے، اور ملا صدرہ کا نام کئی جگہ پر مل جائے گا۔ اب لیکن ان لوگوں سے پوچھو عرفان کا، معرفت کا، سلوک کا، کوئی اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارے یہ سلسلے ہوتے ہی نہیں۔ جیسے اہل سنت کے ہاں چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی وغیرہ وغیرہ کئی ایک سلاسل ہیں، اب تک بھی جاری ہیں اور کئی ایک ہیں جو اپنے وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے، تو یہ چیز اہل تشیع کے ہاں جب آپ پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں یہ سلاسل نہیں ہوتے۔ پاکستان میں جن جن مزارات پر ان حضرات نے قبضہ کیا ہے تو جا کے پوچھے ان سے کہ یہ صاحب قبر تو کسی سلسلے سے، مثلا قادری سلسلے کے بزرگ تھے یا چشتی سلسلے کے بزرگ تھے، جناب والا یہاں کیسے تشریف فرما ہوئے؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے، نہ انہیں پتا ہے کہ قادری کیا ہے نہ چشتی کیا ہے، بس یہ ہے کہ کیونکہ مجمع اور ہجوم زیادہ ہوتا ہے یا یہ کہ وہاں پر بدعات اور اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے قبضہ ہو گیا، بس چل رہی ہے۔ وغیرہ معرفت الہیہ کے جو سلاسل جسے عرفان کہتے ہیں ہمارے یہاں ہے، ان کے ہاں اب نہیں۔ ملا صدرہ جو ہے عرفان کے قائل ہیں، اسی لیے ملا صدرہ جب ابن عربی رحمت اللہ کے متعلق لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ مرد حکیم تھا، اور مولوی مانوی لکھتے ہیں مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ کو، ملا صدرہ نے ان چیزوں کو طے بھی کیا ہے غالباً، اس لیے جب مراقبات اور ان چیزوں پر بات کرتے ہیں تو وہ پھر مراقبات میں ان چیزوں کی خبر دیتے ہیں جو ذات الہیہ کے مراقبات میں پہنچ کے لوگوں کو کشف ہوتا ہے۔ اب یہ چیزیں حقیقت یہ ہے کہ 13ویں صدی کے بعد جو زوال امت پر آیا ہے اس میں سب نے عرفان کا انکار کیا سوائے اہل سنت والجماعت، اور 13ویں صدی کے اس سوال کے بعد جو چیزیں آئی ہیں، وگرنہ سب لوگ اس سے پہلے گائے اہل تشیع تھے، وہ بھی معرفت کو مانتے تھے، کام کرتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، مختلف حضرات کے یہاں جا کر بیعت ہوتے تھے، حضرت فضل الرحمن بن مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے یہاں اہل تشیع کو بیعت ہوتے تھے، اور حضرت فرماتے تھے کہ بیعت ہو جاؤ لیکن دیکھو محرم، دسہرہ، یہ دیوالی جو ہوتی ہے ہندوؤں کی، یہ کوئی چیزیں نہیں، اس سے توبہ کرا دیتے تھے، لوگ توبہ دائی ہو جاتے تھے اور حضرت سے سیکھ لیتے تھے اللہ اللہ کرنا۔ اسی طرح دوسرا گروہ اہل حدیث حضرات تھے، ہمیشہ غائب ہوتے رہے اللہ کے ساتھ تعلق اور معرفت میں، ان لوگوں کا بڑا مقام تھا کسی زمانے میں، خاص طور پہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غزنی میں جن لوگوں کو اجازت دی تھی، غزنی میں ہوا یہ کہ پٹھان بہت زیادہ جو بھی کسی سے اختلاف ہوتا تھا مار دیتے تھے، پٹھانوں نے جب وہاں دیکھا کہ یہ حضرات حدیث پہ عمل کرنے لگے ہیں تو انہوں نے لڑائی کی، حتیٰ کہ اب جتنی آسانی سے ہم نماز میں انگلی اٹھا لیتے ہیں، افغانستان میں ایسے لوگ تھے جو انگلی توڑ دیتے، کہتے تھے مت انگلی اٹھاؤ۔ کسی نے سمجھایا بھائی حنفی فقہا نے یہ لکھا ہے، اس نے کہا یہ نہیں پتا، نقشبندیوں کے آنے ہی ہیں، لہذا مت، انگلیاں توڑ دیتے تھے، اس حد تک جبر کا ماحول تھا۔ ظاہر ہے کسی ساری برا کہتے تھے، اس زمانے میں جب انہوں نے حدیث کی وہاں آواز اٹھائی تو انہیں مارا گیا، وہ نکل کے چلے گئے تھے امرتسر۔ یہ غزنوی خاندان غزنی سے جو آیا امرتسر والے، مولانا ابن جباد صاحب غزنوی رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے اقابر تھے، وہ حدیث کے پہ پیروی کرنے والے، لیکن ان لوگوں میں کمال تھا، ان کی زمانے میں بھی دکھتا ہے، اور ایسے لوگ جنہوں نے ایک واسطے سے یہ روایت ان سے بیان کی، جھوٹ نہیں بولتے تھے، وہ جن پہ ہم سمجھتے ہیں مستقل لوگ تھے, وہ کہتے تھے صبح کی نماز پڑھائی اور نماز میں مولانا کھڑے تھے, عبداللہ بن ابی مرعون کا غالباً واقعہ ہے کہ وہ نماز پڑھاتے رہے, فجر کی نماز پڑھے, حدیث میں طویل قرات کی, اتنی طویل قرات کی جب سلام پھیرا تو پیچھے ایک بھی مقتدی نہیں. تو بڑے حیران ہوئے, انہوں نے کہا کیا ہو گیا لوگوں کو؟ تو ذرا جب اس حیرت سے باہر آئے تو دیکھا ہر طرف پانی پانی ہے. تو جو خادم تھا کھڑا کوئی مسجد کا, اس کا حضرت اٹھئے دیکھیے آپ سب بھیگ گئے, تو بارش ہو رہی. انہوں نے کہا باران شد بارش ہوئی, واللہ اللہ خبر نہیں, اللہ کی قسم مجھے خبر نہیں ہوئی. ایسے نیک لوگ تھے, سلسلہ نقشبندیا میں بیعت کرتے تھے. پھر وہاں عبدالجبار صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں, ان کے بیٹے وہاں بکر صاحب آئے, انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں پروفیسر تھے, پڑھاتے تھے, بہت اچھے آدمی تھے. انہوں نے حضرت کو لکھا معمول حسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت اس زمانے میں تصوف اور سلوک پہ نظر آپ پہ آپ کی ٹھہرتی ہے, آپ مجھے اپنے سلسلے کا سلوک طے کروا دیں, میں وہاں آنا چاہتا ہوں اور وہاں ٹھہرنا چاہتا ہوں. پھر ویزا نہیں ملا یا جو بھی مجبوریاں ہوئیں, غالباً نہیں جا سکے تھے, ممکن ہے گئے بھی ہوں لیکن ہمیں تحقیق اس کی نہیں ہوئی. یہ سارے حضرات بھی اسی طرح, وہاں عبد المنان صاحب تھے محدث وزیر آبادی, وزیر آباد کے بہت بڑے استاد پنجاب کہلاتے تھے, حدیث پہ بڑے بڑے لوگوں نے ان سے سند لی. وہ شاگرد تھے وہاں سید نذیر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, لیکن وہ سب قید تھا, مراقبات تھے, حتیٰ کہ وہ باقاعدہ ان چیزوں کو مراقبات کو تلقین کرتے تھے, اللہ اللہ کرنا سکھاتے تھے. یہ سب لوگ ایسے ہی تھے. پھر کتاب لکھی تھی کسی زمانے میں عبد المجید سودروی, سودرا ایک جگہ ہے اہل حدیث حضرات کا پورا علاقہ ہے, انہوں نے ایک کتاب لکھ دی کرامات اہل حدیث. وہ کتاب شاید اب ملتی گئی نہیں, وہ کتاب کبھی مل جائے تو آپ سے پڑھیے. وہ پرانے حضرات کی لکھی ہوئی ہے نا, تو اس زمانے میں یہ تعصب اور یہ چیزیں نہیں تھی, انہوں نے ایسی ایسی کرامتیں اپنے مشائخ کی لکھی ہیں, بالکل ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے حضرت کی یہ کرامت ہم نے دیکھی, فلاں کی قبر پہ چلے گئے, فلاں بزرگ سے ملاقات ہوئی, فلاں آدمی سے ایسی بات ہوئی. یہ سب چیزیں جن کو آپ شرک اور بدعت کہتے ہیں, اگر یہ اپنے پچھلوں کی تاریخ پڑھے 13ویں صدی کے قریب قریب, تو پھر سب چیزیں ملیں گی ان کے ہاں. ان لوگوں میں اعتدال تھا, اللہ کے ساتھ تعلق تھا, اخلاقیات تھا. بڑی بات یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے صرف ہم ہی حق پہ نہیں ہیں, دوسرے بھی حق پہ ہو سکتے, ان کے پاس بھی دلیل ہوگی, اللہ کیا پوچھنا ہے, خدا کیا جواب دینا ہے. بڑے معتدل مزاج کے لوگ تھے. کرامات اہل حدیث تو کہیں ملتی نہیں کتاب, مگر نہ اگر کتاب مل جائے تو پڑھیں. اس کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ ان کیا کیا چیزیں اس میں لکھتی ہیں. اب جو ہیں نئے لڑکے جو پیدا ہوں گے, وہ کہتے ہیں جی ہم کے مقلد تھوڑے ہی ہیں, ہم تو امام ہونی پر رحمۃ اللہ نہیں مانتے, تو یہ تو ابھی اس صدی کے ہم نہیں مانتے. یہ ہوا ہوگا یا اللہ, لوگوں نے یہ کہا تھا ان کے بزرگوں نے کہ تقلید چھوڑ دو, انہوں نے ادب بھی چھوڑ دیا. بزرگوں نے یہ فرمایا تھا کہ تقلید نہ کرو, انہوں نے ادب بھی چھوڑ دیا. اور بزرگوں نے کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ غیر کے لیے خرچ نہ کرو, ایسے شعر آئے کہ انہوں نے اللہ کے لیے بھی خرچ کرنا چھوڑ دیا. یہ سارے انحطاط ہیں. بزرگ کہتے رہے کہ تقلید نہ کرو, انہوں نے کہا تقلید تو حضرت درکنار, تو ادب بھی نہیں کریں گے. انہوں نے کہا اللہ کے علاوہ غیر کے لیے نہ خرچ کیا کرو, کہ اللہ کے لیے بھی نہیں کریں گے. یہ انحطاط ہیں. لیکن پچھلے زمانے میں عرفان, معرفت, اللہ کے اچھے بندوں کی قدر کرنا, ابھی اگر آپ ایک کتاب دیکھیں مولانا اسحاق بھٹی صاحب نے لکھی ہے, حیات ہیں ابھی, انہوں نے اس پہ لکھا ہے ایک بزرگ کے متعلق جو گجرانوالا کے قریب رہتے تھے. انہوں نے لکھا ہے ایسے صاحب کرامت تھے کہ کسی نے آ کے کہا کہ گھوڑا وہ سواری نہیں کرنے دیتا اور بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے, انہوں نے کہا اس کے کان میں جا کے صرف میرا نام لے اور اسے کہو کہ وہ کہتا ہے کہ بیٹھنے دے, بس ٹھیک ہو جائے گا. بس اتنی ایسی ہی کوئی کرامت لکھی ہے اور وہ گھوڑا ٹھیک ہو گیا. اس طرح بہت چیزیں ملیں گی, مگر 13ویں صدی سے پہلے پہلے کے بزرگ ایسے ہی تھے, شیعہ تھے. ان میں بھی عرفان اور معرفت, اللہ کے اچھے بندوں میں جانا, یہ چیزیں تھیں. شیعہ اہل حدیث حضرات میں غالباً عبداللہ غازی پوری تھے, اتنے بڑے آدمی تھے, اتنے بڑے آدمی تھے اہل حدیث کے, کہنبیوں کے ساتھ مناظرے کرتے رہے. لیکن تعلیم میں حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ سے پڑھنے کے لیے گئے کہ حضرت پڑھاتے اچھے ہیں, کتابیں وہاں اچھی پڑھائی جاتی ہیں, حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے, پڑھاتے رہے. اسی طرح ایک اور بزرگ تھے, وہاں عبدالحق حقانی کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا 1305 ہجری میں, تقلید شخصی پہ اور بقول ان کے اس مناظرے میں 50,000 آدمی تھے. اب یہ کہتے ہیں یہ جیتے جو بھی جیتا یا ہارا یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن وہ کہتے تھے کہ اللہ کی صحبت میں جاتے رہے, ان غزنویوں کے ہاں جا کے اللہ اللہ کرتے رہے, سیکھتے رہے. تو اس لیے ہر فرقے میں ایسی چیزیں پائی جاتی تھیں. پہلے یہاں وہ کہتے ہیں کہ ایسے علماء, ملا صدرہ بھی ایسے تھے, عرفان حاصل تھا, ابن عربی کو پڑھ رکھا تھا ان چیزوں کو. اسی لیے ہمیں تلاش ہے اس کی کہ یہ جو امام خمینی تھے, خمینی کے دادا یہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس غالباً پڑھنے کے لیے آئے تھے, اور انہوں نے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا. حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خود اہل تشیع نے پڑھا ہے. حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ کی سند دیکھیں, بہت سے ایسے ملیں گے, نہیں روکتے تھے, کسی کو نہیں روکتے تھے, عیسائی تک آتے تھے پڑھنے نہیں روکتے تھے, پڑھاتے تھے, اور یہ مسلک سارے قابل کرا کے کہتے تھے تعلیم دو, تعلیم جب آئے گی تو جہالت اٹھ جائے گی, آدمی کو سمجھ آنے لگتی ہے بات. تو اتنا اڑنے کی, لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں تھی, اس لیے کہ روحانی طور پہ بھی بڑی کشش تھی. ملا صدرا کہتے ہیں کہ کچھ تو ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں گم ہیں, بس ان سے ان کا اپنا علم کتنا ہے, بس اتنا ہے کہ جو چیز اللہ نے فرض قرار دی ہے اس کو پڑھ لیا, جو چیز ضروری ہے بس اس چیز کا اقرار کر لیا. تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے اچھے بندوں کی فہرست میں رکھنا چاہتے تھے. اہم بات یہ ہے کہ قیامت میں اللہ سب بندی کرے گا, اللہ تعالیٰ لوگوں کو الگ الگ کرے گا نا, یوزعون الگ الگ کیے جائیں گے, یا ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ گروہ بنا دیے جائیں گے. آدمی کو زندگی بھر سوچنا چاہیے کہ میں نے کہاں کھڑا ہوں, بس اتنی سی بات. دنیا جو مرضی کہتی رہے مجھے کدھر کھڑا ہونا ہے, صف بندی میں مجھے کس صف میں خدا شامل کرے گا, کس چیز پہ اٹھایا جاؤں گا, اتنی سی بات. اگر یہ بات زیادہ سمجھ میں نہ آتی ہو تو ایک چھوٹی سی ہے حکایت ہی ہے, غالباً انجیل میں آتی ہے, لیکن اور کتابوں میں تو بہت جگہ آتی ہے. عیسائیوں کی جو چیزیں ہیں بہت سی سیدنا مسیح علیہ السلام کی یہ نقل کرتے ہیں مسلمان کو لبا. مثلاً امام غزالی رحمۃ اللہ کی حیاء العلوم آپ دیکھیں تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بہت اقوال ملیں گے, اور یہ مسلمانوں کے لیے بڑے تعجب کی بات رہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ اقوال انہوں نے دیے کہاں سے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو لوگوں کا خیال تھا کہ یہ کتابیں یہ جہاں سے بھی انہوں نے لی ہیں اپنے پاس سے گھڑ لی. معاذ اللہ, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تہمت کس زمانے میں لگی, لیکن پھر فرانس کا ایک مستشرق تھا, مسلمانوں نے تو پڑھنا چھوڑ دیا نا, انہیں تو کوئی غرض نہیں رہی, اس لیے کہ ان پہ حرام ہو گیا. کون پڑھتا ہے, اول تو پڑھتے ہی نہیں ہیں سرے سے, اور بہت تیر مار لیں, بہت تیر, جس کتاب کا امتحان ہونا ہے اور جس صفحے کا امتحان ہونا ہے بس اس صفحے تک کبھی پڑھ لیں, بڑی مہربانی, بہت زیادہ مہربانی ان کی. اور اتنا پڑھنے سے بالکل آ رہی, موسیون تھا اس نے اس الزام کا جواب دیا, اور کیا کیا اس نے, ترکی میں جو سفر کیے, اور وہ ان مستشرقین کی بڑی اچھی عادت, ایک چیز لے لیں گے عمر بھر اسی مسئلے پہ تحقیق کرتے رہیں گے, کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ ہمیں جانے, لوگ ہمیں پہچانے, لوگ یہ کہیں گے کوئی آدمی اتنا بڑا آدمی ہے, کیا ہے کیا نہیں, کچھ بھی نہیں. عمر بھر اسی ایک نظر کی تحقیق پہ لگا دی, کہ کیا یہ ڈاکٹر آرنلڈ تھے, 4-5 کتابیں لکھی, عمر بھر محنت کر کے جتنی بھی لکھی ہیں کمال کی چیزیں لکھی ہیں. موسیون نے اس نے ایک رسالہ وہاں سے نکالا اور اس نے کہا مسلمانوں یہ تمہارے ہی گھر کی چیز ہے, اور یہ رسالہ ہے جس میں سارے اقوال جو ابن عربی جو امام غزالی رحمۃ اللہ آریا العلوم میں لکھے ہیں یہ آپ ہی کے گھر کی چیز ہے. 800 سال پہلے مسلمانوں میں فلاں عالم دین نے اس رسالے کو لکھا تھا. اب یہ رسالہ آ گیا, اتفاق سے ہم یہی سمجھتے تھے کہ یہی ہے, لیکن دیکھو تحقیق کا میدان کہیں ختم تھوڑا ہی ہوتا ہے. ایک جگہ اچانک سے اتفاق ہوا دبئی میں ایک لائبریری میں, تو وہاں دیکھ رہے تھے رسالے, تو مصر سے رسالہ جو نکلتے تھے رسائل یہ مفتی محمد عبدو صاحب وغیرہ جو نکالتے تھے, اس میں ایک لڑکی کا مضمون پڑا بنت حارث کا, انہوں نے نام نہیں لکھا, بنت حارث پر لکھا, انہوں نے موسیون پر تنقید کی, انہوں نے کہا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے اس میں سارے کا سارا نہیں پایا جاتا. 1938 کا وہ رسالہ تھا, شاید ستمبر اکتوبر کا 1938 کا وہ رسالہ تھا. پھر اس کی ایک نقل برہان میں بھی آئی, یہاں وہاں سید احمد اکبر آبادی تھے, کیا کہنے, اکیلے بندے نے اتنا کام کیا جتنا کوئی پورا ادارہ کر سکتا تھا, بڑی آب و تاب سے رسالہ نکالتے رہے وہاں سید اکبر آبادی رحمت اللہ علیہ, اور ہندوستان میں رہے بڑا کام کیا. آفت پہ ہوا خوری کے لیے جب بیمار ہو گئے, زیادہ بڑھاپا آ گیا, تو وہ آب و ہوا تبدیل کرنے کے لیے اپنی بیٹی کے پاس آئے کراچی, بس یہ انتقال ہو گیا اور دارالعلوم کراچی کے احاطے میں دفن کیے گئے. رحمہ اللہ ضیاء الحق نے بھی ان سے پڑھا دلی تقسیم سے پہلے. ضیاء الحق نے بہت زور لگایا کہ پاکستان آ جائیں, ان کا بابا ہم اسی گوشے میں اچھے ہیں, نہیں جاتے تھے کہیں زیادہ اتنا. تو خیر انہوں نے پھر اس رسالے کو 1938 میں برہان میں انہوں نے بھی نقل کیا اس بحث کو. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کوئی آدمی اگر اس میدان میں چلے گا, موسیوں کو پڑھے گا, فرض کر لو کبھی کوئی فرض کرو تو 400 سال بعد کوئی مسلمان ایسا آ ہی جائے, تو وہ یہ بات سن بھی لے تو اسے پتا ہو کہ اس نظریے پہ بھی تنقید کرنے والوں نے تنقید کی ہے. تو عیسائیوں میں جو چیزیں ہیں انجیل میں مسلمانوں نے لی ہیں, غالباً انجیل میں روایت آتی ہے. بات یہ ہے کہ انسان کھڑا کہاں ہوتا ہے, کہ سب میں یہ فکر کرنی چاہیے. انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آگ جلائی گئی, بہت بڑا الاؤ تھا. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر جلانا ہی ہوتا تو ایک پیڑ ایک درخت کی لکڑی بھی کافی تھی, اتنی لکڑیاں جمع کرنے کی ضرورت کیا تھی. ظالم آدمی دہشت پھیلاتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں آپ کا الاؤ, زنجیریں, جیل, یہ چیزیں دیکھ کے گھبرا جائے, حیدر تاری ہو جائے لوگوں پہ. یہ بہت بڑا نفسیاتی حربہ ہوتا ہے ظالموں کا. اس لیے جو اللہ کے بندے جن کے دل میں دنیا کی محبت اور عہدوں کی حکمت نکل گئی ہوتی ہے ان کے لیے اتنی بڑی چیزیں نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کیا ہے, انسان ہی تو ہے ہم جیسے, اس پہ کون سی ایسی بات ہے. اور یہ سب چیزیں تو اللہ کے قبضے میں, بڑی دہشت پھیلائی نمرود نے, آگ میں ڈالا. تو آپ ایک قصہ ہے, یہ جو بزرگ قصے لکھتے ہیں نا ایسے, اس میں اس نقطۂ نظر کو سمجھنا چاہیے. مثنوی میں دیکھو بے پناہ قصے ملیں گے جو جھوٹی ہے کوئی اصل نہیں, اور بزرگوں کیا ملیں گے بہت سے, مسلمان صوفیہ کیا خاص طور سے. اب آدمی تحقیق کرنے والا کہتا ہے یہ تو جھوٹ ہے, یہ تو غلط ہے. ارے بھائی جھوٹ اور غلط کی بات ایک الگ ہے, وہ تو آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس سے حاصل کیا کرنا ہے, اس سے سمجھنے کی بات کیا ہے. باقی انہیں اس سند پہ بحث نہیں ہے کہ واقعی ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بی سیوں قصے آیا العلوم میں امام غزالی نے لکھے ہیں, کوئی بھی سچائی نہیں ہے. اب قصاب تھا راستے بیٹھا, ایسا ہو گیا, کہاں قصاب تھا, کون تھا, کوئی نام ہی نہیں پتا. یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں جو دکھاتے ہیں نا اخلاقیات کا پہلو, اصل مقصود وہ ہوتا ہے. یہ بھی ایسے قصے ہی ہے کہ وہ چل پڑے چڑیا پانی ایک جگہ سے لے کے آئی ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے کے لیے, تو کسی نے مذاق اڑایا, اس نے کہا تیری چونچ میں کتنا پانی آتا ہے جو آگ بجھائے گی. اس نے کہا واقعی سچ کہتے ہو, میری چونچ میں اتنا پانی نہیں آتا, لیکن میں یہ اس لیے کر رہی ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت میں جب سب کو زندہ کرے گا تو مجھے اس سب میں لے آئے جو سب ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنے والی تھی, اس میں نہ چلی جاؤں جانے میں. یہ چیزیں کہ انسان اس کا وزن کہاں جا کر پڑتا ہے, کیا چیز کرتا ہے. وہ کہتے ہیں ایک تو علماء یہ ہوتے ہیں کہ وہ بس اتنے ہی لکھتے پڑھتے ہیں جتنا کافی ہے. اس میں بڑا اچھا قصہ شامینہ رحمت اللہ علیہ, ابھی بھی لکھنؤ میں ان کی قبر باقی ہے. انہوں نے جب شرح وقایا تک پڑھا, شرح وقایا میں بھی جب انہوں نے پڑھ لیا طہارت کا باب اور یہ نماز کا, تو بس انہوں نے استاد سے ایسے ہاتھ ملایا ہوئے پھر نہیں آئیں گے. استاد نے کہا کہ بھائی کیوں آگے نہیں پڑھنا, ان کا حضرت آگے وہ پڑھیں جنہوں نے فتوے دینے ہیں, ہم نے تو یہ کام کرنا نہیں. تو فرمایا پھر اس نے کہا حضرت آگے زکات آ رہی ہے اور حج آ رہا ہے اور یہ مسائل ہیں, میرے پاس کب پیسے ہوئے ہیں کہ زکات دوں گا, اور حج کے مسائل وہ اس سے بھی بڑے ہیں, اس کے بھی بات ہیں, مجھے تو صرف نماز اور طہارت کے مسائل کی ضرورت تھی, اتنا ہی حاصل کر لیا, اس پہ عمل کر لیں گے, اللہ تعالیٰ توفیق دے دے, بس اس سے زیادہ نہیں پڑھنا, یہ کافی. ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان پہ, اور اللہ کرتے رہے عمر بھر, ایک یہ چیز. دوسرے علماء کون سے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں بِعَمْدِ اللہ, جو اللہ کا حکم جانتے ہیں, غیر عالم باللہ, اور اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتے. وہ الذی, اور وہ شخص ہے, یعرف الحلال والحرام, جو حلال اور حرام کی تمیز رکھتا ہے اور اسی طرح احکامات کی جانتا ہے لیکن علم بس واجبی ہے. دوسرا ایسا جس نے بہت پڑھا ہے, بہت لکھا ہے, فتویٰ بھی جانتا ہے, ہر چیز جانتا ہے, اسرار اور شریعت کے اسرار جو ہیں دفائے کہ ایک ایک حکم کی علت, ایک ایک چیز جانتا ہے لیکن اس کو اللہ کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں ہے, یعنی اس نے ذکر نہیں کیا, اللہ کو یاد نہیں کیا, مراقبات کی منزلوں سے نہیں گزرا, جہاں پہنچ کر انسان کو کئی مرتبہ جو علم پڑھا لکھا ہوا ہوتا ہے اس علم کی مزید پختگی آتی اس وقت ہے جب آدمی ان مراحل سے گزرتا ہے. اب مثلاً آپ دیکھیں ایک آدمی اس چیز کو جب پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز, مثلاً معراج ہی کو لے لیں یہ واقعہ ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان اور زمین کا مشاہدہ کروایا, اپنی بادشاہی دکھائی, اپنی شہنشاہی دکھائی کہ دیکھو ہماری قدرت کیسی ہے اب کیسی ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کو جن چند گھنٹوں میں یہ چیز دکھائی گئی تھی, اس کائنات کا مشاہدہ کرایا گیا, یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وقت میں انہوں نے سفر کر لیا, واپس جب آئے ہیں تو وہی رات تھی, قرآن بھی کہتا ہے لیکن رات کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا. اب جب صوفی مراقبات کی منزل میں ان چیزوں سے گزرتا ہے تو کئی مرتبہ اس پر عالم ارواح کو دیا جاتا ہے, کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے تو اس کو اس جہان کی خبر دی جاتی ہے جہاں اس نے پہنچنا ہے, مثلاً اسے بتا دیا جاتا ہے کہ تم فلاں جگہ پر تمہارا جنت میں مقام ہے. اب وہ جنت کو جا کر دیکھ رہا ہے اسی دنیا میں, بظاہر اس کی آنکھیں بند ہیں اور تو کچھ بھی نہیں, وہ دیکھتا ہے. یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ہیں, ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے وفات سے پہلے اپنے دوستوں کو کہا کہ میں نے اپنے شیخ کو دیکھا ہے, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو, اور میں نے کہا کہ حضرت وہ جو فلاں بزرگ تھے انہوں نے کہا مجھے ان سے دو درجے اوپر جنت ملی ہے, اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان قریب تم بھی ہمارے پاس آ جاؤ گے. تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنا یہ کشف لوگوں کو سناتے تھے. الضرر الکامنہ میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس خواب کو ان کے نقل کیا ہے. تو بہت لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ سفر کرا دیتا ہے, دکھا دیتا ہے کس جگہ کیا ہوا, جس جگہ کیا ہوا. اسی وجہ سے یہ جو کانسیپٹ ہے نا اس ٹریولنگ کا, ان چیزوں کو دیکھنے کا, یہ معراج کے سفر سے نقشے نے لیا. ان لوگوں نے اس کا مذاق بھی اڑایا ہے, ایک جگہ یورپ کا جو لٹریچر ہے اگر اس کو پڑھیں گے تو اس میں مذاق بھی ہے. پھر اسی چیز کو علامہ اقبال مرحوم نے دیا ہے. اقبال جو تھے وہ چونکہ ان چیزوں کو پڑھے لکھے تھے, معروف کے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا, ابن عربی کے ساتھ تعلق تھا, ان چیزوں کو پڑھتے رہتے تھے, اس لیے پھر اقبال نے بھی سفر کیا ہے. مثلاً وہ ابلیس کی ایک مجلس شورا ہے, اس کو بلاتے ہیں, پھر وہ بتاتے ہیں اس کے چیلے نے یہ کہا, اس چیلے نے یہ کہا, اس چیلے نے یہ کہا. پھر اقبال ایک روحانی سفر کرتے ہیں, وہ روحانی سفر اقبال کا جو ہے وہ کون کراتا ہے, مولانا روم کراتے ہیں, اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ وہ چلتے ہیں, پھر وہ جنت پہ جاتے ہیں, جہنم دیکھتے ہیں, غریب میں چلے گئے. اب یہ ایک اقبال ہم نہیں کہہ سکتے, پتا نہیں ہم نے یہ سفر ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا, مطلب میں ان کے خیالات ہیں جس کو انہوں نے نظر کا روپ دے دیا, لیکن حقیقت میں یہ ہوتا ہے, حقیقت میں یہ ہوتا ہے. اور جب صوفی بہت بہت منازل خاموشی سے طے کرتا رہتا ہے تو روح کو اللہ عالم جسم میں بھیج دیتا ہے. تو جو ارواح کا اجساد میں تبدیل ہونا ہوتا ہے, پھر بہت سی چیزیں اسے سمجھ میں آتی ہیں جو ویسے نہیں سمجھ میں آتی. علامہ اقبال نے مثلا لکھا کہ وہ جہنم کی میں پہنچ گئے تو دیکھا جہنم کانپ رہی ہے. تو اقبال کہتے ہیں میں نے معلوم سے کہا کہ جہنم کو کیا ہو گیا, اسے کیوں سردی لگ رہی, یہ کیوں کام رہی. اس نے کہا دو آدمی اس میں ایسے آ گئے ہیں کہ باقی پوری دنیا تو جہنم سے بنا مانگتی ہے, وہ کہتی ہے جہنم کے اللہ یہ اتنے منحوس ہیں, ان دو سے مجھے بنا میرا جہنم ان سے تنگ آئی ہوئی ہے اور کام رہی ہے. تو اقبال کہتے ہیں پھر میں نے مولانا سے پوچھا کہ یہ کون ہے, تو انہوں نے کہا جعفر اتبنگال صادق حضرت ہے, میر جعفر اور میر صادق جو آئے ہیں نا تو جہنم ان سے تنہا مانگ رہی ہے کہ اتنے بدبخت ہیں کہ اپنی قوم کو بیچ کے ہمارے پاس آ گئے ہیں, مجھے میں آ گئے ہیں تو مجھے عذاب ہو رہا ہے ان کی وجہ سے, یہ ساری چیزیں. لیکن یہ جو ڈاکٹر اقبال نے ایک کتاب لکھی ہے اپنے والد کی سوانح میں, اس میں انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے. اب اتنی بڑی بات ہے کہ خود جاوید اقبال صاحب کو مشکل ہی ہے سمجھ آئے, اللہ لیکن ممکن ہے بس انہیں سمجھ نہ آئی ہو کیونکہ انہوں نے ان چیزوں کو پڑھا نہیں ہے. وہ جو کچھ پڑھتے رہے ہیں اس جس کوچے میں وہ ہیں اس کوچے میں ادھر کی ہوا جاتی نہیں, اور جس کوچے میں یہ ہوا چلتی ہے وہ اس کوچے میں آئی نہیں. لیکن انہوں نے بات بڑی عجیب لکھی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ میں والد کے انتقال سے پہلے ان کے کمرے میں داخل ہوا علامہ اقبال کے, تو چہرہ ان کا سرخ ہو رہا تھا اور بہت روتے تھے. یہ تو بہت لوگوں نے لکھا ہے کہ اقبال پہ آخری زمانے میں جو کیفیت رہی رونے کی بہت زیادہ تھی, بس چپ بیٹھے روتے رہتے تھے روتے رہتے تھے. بہت کم لوگ ایسے تھے جو اقبال سے اس وقت گفتگو کر سکتے ہوں, کیونکہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہو نہیں سکتی تھی, بڑے علمی لوگ چاہیے, بڑا بڑا آدمی فلسفہ یہ چیزیں اس نے پڑھی ہوں, وہی آ کے وہاں بات کر سکتا تھا. تو وہ کہتے ہیں سرخ ہو رہا تھا ان کا چہرہ, تو انہوں نے مجھے جو ہی دیکھا تو مجھ سے کہا وہاں روح کو بلانا. تو میں نے کہا کون مارنا, تو مجھے تعجب ہوا. انہوں نے کہا ابھی نکلے, ابھی نکلے جاؤ. تو میں نے گلی میں آ کے دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا, تو میں نے جب جا کے کہا کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے تو چپ ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ عالم ارواح سے روح جو تھی وہ جسم کی صورت میں آئی ہو, کوئی چیز خدا نے دکھائی ہوگی. ایسی چیزیں ہیں جو یہ صوفی دیکھتا ہے. دوسری طرف صاحب علم ہے وہ چیز ان چیزوں کو نہیں دیکھتا. اسی لیے ہمارے صوفیہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بیداری میں دیکھا جا سکتا ہے, اصل میں وہ بھی یہی چیز ہے جو وہ کہتے ہیں عالم بیداری میں. اور اسی سے بڑی نازک بات ہے, کہتے ہیں ہے بہت نازک بات. صاحب المعانی نے ایک جگہ اس پہ بحث کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی چیز اپنی جگہ پر بھی ہو اور دوسری جگہ پر بھی پہنچ جائے, یہ ہو سکتا ہے. اور پھر اس کا صوفیہ نے اس بات لکھا ہے, وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, این جس لمحے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے, سدرۃ المنتہا میں بھی تھا اور یہاں.